اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ کا روانہ ہوگا. پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ موضوع بیان کیا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن سے کچھ لرزشیں واقع ہوئی.
وجہ عالم
نبی کے صحابہ کو برا کہنے کی؟ کوئی شخص پیغمبر پر تنقید صحابہ پر کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات رسول اللہ نے فرمائی، اور میں پیغمبر کے ارشادات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ادب کی باتیں کرنے کے بجائے صرف حکومت اسلام کی کے فرامین اور ارشادات، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت علیہ السلام کا جو ارشاد ہوتا ہے اور پیغمبر کا جو حکم ہوتا ہے، نبی کا جو فرمان ہوتا ہے، وہ ساری کائنات پہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد پوری دنیا میں اس کلام سے بے قدر کلام ہے، اور اس کلام کا احترام بھی سب سے زیادہ صحابہ ہے۔ اس پر بھی میں ایک اہم واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ صحابہ کرام نے احترام کیسے نبی کے کلام کا کیا۔ میں اور آپ تو نبی کے کلام کا احترام ہی نہیں کرتے، نبی کا حکم آیا احترام کوئی نہیں، حدیث کا احترام کوئی نہیں، ارشادات رسول کا کوئی احترام نہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن صحابہ کے دلوں میں کتنا احترام تھا۔ نبی تھوڑی دیر کے بعد وہ واقعہ ایمان افروز آپ کے سامنے نقل کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ کے فرامین اور آپ کے ارشادات کی تکمیل کی اور اس کی پیروی۔ میرے بھائیو، حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، حدیث کے الفاظ بڑے بابرکت ہیں، نبی کا لفظ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، اور یہ جو حدیث ہے اسے علماء کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور مرفوع اور صحیح حدیث کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ جو عربی کے لفظ ہیں یہ بھی رسول اللہ کی زبان سے کسی طرح نکلے، اور جو دوسری حدیثیں ہوتی ہیں ذریعہ وغیرہ، ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ تو حضور کے نہیں ہیں، ان الفاظ میں جو معنی ہے وہ حضور کا ہے۔ یعنی عربی کا عربی ایک عربی کے لفظ کے کلمہ ہے تو کوئی اور عربی کا لفظ اس معنی میں آ گیا، لیکن مرفوع حدیث میں پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکلا وہی آگے کی زبان پہنچا، اور یہ لفظ نبی کی زبان سے نکلا۔ کیا لفظ ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی، اللہ نے مجھے پسند کیا ساری دنیا میں، یہ نبی کی زبان سے لفظ نکلا۔ وقتار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا، میرے لیے میرے صحابہ کو، بھائی صحابہ کو پسند تو کیا اللہ نے، کس نے پسند کیا؟ نبی نے تو پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کون کون سے آدمی دوست بنانے چاہیے، یہ اللہ کو پتا تھا یا تجھے اور مجھے پتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نبی کے دوست بننے کے لائق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کی مخلوق کا خالق ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ فلاں صدی میں فلاں آدمی پیدا ہوگا، فلاں صدی میں فلاں پیدا ہوگا، اتنے پیر ہوں گے، اتنے ولی ہوں گے، اتنے کتب ہوں گے، اتنے انداز ہوں گے، اتنے راتوں کو جاگیں گے، اتنے دنوں کو جاگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں اور راتوں کے جاگنے والوں کی بجائے حبشے کو، حبشے سے بلال کو منوا کر نبی کا صحابی بنا دیا، اور سلمان کو فارس سے بلا کر صحابی بنا دیا، اور صنعاء سے خالد بن سعید کو بلا کر صحابی بنا دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا کے جس جس خطے میں کون کون سا آدمی ہے جو میرے رسول اللہ کے دوست بننے کے لائق ہے۔ میں نبی کے دوستوں کا انتخاب نبی نے نہیں چھوڑتا، بلکہ عرش سے، آسمانوں سے دوستوں کا انتخاب کر کے دنیا میں بھیجتا، کہ یہ نبی کے دوست بننے کے یہ لوگ لائق ہیں، یہ نبی کے دوست بن رہے ہیں۔ ان کو پیغمبر کا دوست بننا چاہیے، یہ نبی کے دوست بننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دوست عرش سے منتخب کرتا ہے، لائق بناتا ہے کہ یہ لائق ہے نبی کے لیے، یہ آدمی پیغمبر کا لائق ہے، یہ نبی کے دوست بننے کے لائق ہے، تجھے اور مجھے بھی لائق بنا دیا۔ بڑے بڑے ولی کتب بنے، ان کو صحابی بھی بنا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو نبی کے دور میں پیدا نہ کر دیتا، تم بتاؤ، تجھے اور مجھے نہ پیدا کر دیتا، نہیں پیدا کیا، تجھے اور مجھے پیروں اور ولیوں کو ولی تو بنا دیا، کتب میرے وزیر بنا دیے، وہ اسفارا کچھ میرے سسر اور داماد بنا دیے، اور کچھ میرے ویسے صحابی بنا دیے، فمن من سب بہم، جو بھی قیامت تک ان میں سے کسی کو گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی سب سے پہلے لعنت ہوگی، والملائکہ پھر فرشتوں کی لعنت ہوگی، پھر پوری دنیا کی لعنت ہوگی، اور پوری کائنات کی قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جنازہ آگے رکھا تھا اور آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے پہنچے، اور آپ نے جنازے کے مصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خدا آخری کا جنازہ ہے، حضور وہی سے مصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہوا۔ اس کے رشتے دار رو پڑے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، آپ سے آپ کو بھی مانتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ جب اس کا والد رو پڑا، حضور نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا خون تھا، عثمان نبی سے یہ بغض رکھتا تھا، اس لیے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے میں محمد اس کا جنازہ، یعنی عثمان نبی کا بغض جس کے دل میں ہے اس کا جنازہ نبی کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اس لیے کہ اس کو تو اللہ نے نبی کا وزیر بنایا، اس کو تو پسند اللہ کے اللہ نے کیا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بغض رکھے تو پیغمبر جنازہ پڑھا سکتے؟ تو صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ تعالی نے نبی کے لیے پسند کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا سیاتی قوم میں الفاظ نبی کے نقل کر رہا ہوں، ان پہ غور فرمائیں۔ مسلمانوں یہ قیمتی موتی ہیں، یہ جواہرات ہیں جو نبوت محمدیہ کے پیکر کی زبان سے نکلے ہوئے، کہ پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ نکلا اور اس کا اعلان کرنا یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ سعادت۔ حضور نے فرمایا سیاتی قوم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ پیغمبر کے ساتھ نکاح نہ کرتا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ رسول حضور علیہ السلام کا. تو حضور علیہ السلام کے حکم کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی درمیان میں راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نکاح نہیں کرنا, اور کئی لوگ اپنے لڑکوں کا نکاح شیعہ کے گھر میں, لڑکیوں کا نکاح شیعہ کے گھر میں, کھانا اکٹھا, نکاح اکٹھا, پانی اکٹھا, مسافہ اکٹھا. لفظ پہ غور کرو, میرے پیغمبر نے فرمایا سیاتی قوم ان قریب قوم آئے گی یسبون اصحابی, وہ میرے صحابہ کو گالی دے گی. یقال لہ رفقا, اسے راضی کہا جائے گا. الا خبردار, یہ خبردار کس نے کہا؟ بلند آواز سے کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا, دنیا کے سردار نے کہا, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کہا. اگر تم اس کا کلمہ سچے دل سے پڑھ چکے ہو تو تمہیں اس نبی کے فرمان کا پتہ لگ رہا ہے, چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضور نے فرمایا الا خبردار, فلا تو آج کے لوگ ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا, ولا تو ساری لوگ ہو ان کے ساتھ پانی نہ پینا, ولا تبھی جرائی ان کے جنازے میں شریک نہ ہوگا, ولا تسلو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جنازہ بھی نہ پڑھنا, ولا تسلو علیہ اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, نہ ان کے جنازے کے ساتھ جانا, نہ ان کو اپنے ساتھ جنازے کے ساتھ میں کھڑا کرنا, اور نہ ان کے جنازے میں شریک ہونا, اور اگر بنایا ولا تو رات ان کے ساتھ نکاح کرنا, ان کو لڑکیاں نہ دینا, ان کے ساتھ ان کے لڑکے نہ لینا, ان کے ساتھ نکاح کرنا. یہ کس نے فرمایا؟ فرمایا من مکر اہل البدعہ کی, من مکر اہل البدعہ کی فقد اعان لحزب الاسلام, جس نے بدعت کرنے والے کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. یہ بڑی بات ہے, بہت عجیب ہے. من وقر اہل البدعہ کی فقد اعان لحزب الاسلام ويخرج لسائر بدعة من الاسلام كما يخرج الشعرة من العجين, اور بدعت کرنے والا اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکال لیے گا. یہ رسول اللہ نے کہا بدعتوں سے بچو, صحابہ دشمنی سے بچو, من گھڑت مسلوں سے بچو, من گھڑت باتوں کو رسم و رواج کو نبی کی شریعت کا نام لینے سے بچو. جو کام تیرے رسول نے نہیں کیا وہ کام کر کے کہو میرے لیے اسلام ہے, اسی کا نام بدعت ہے. جو کام نبی نے کیا وہ کرو, یہ بدعت, یہی سنت ہے, یہی طریقہ ہے پیغمبر. اور ایک حدیث اور میں سنا ہوں, آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ کرنا, حدیث پہلے بھی آپ نے سنی لیکن اس عنوان کے تحت جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کے لیے اس کا اعادہ ضروری ہے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدي, خبردار میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے اللہ اللہ کی اصحابی خبردار لا تتخذوهم من بعدي غرضا, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں میرے صحابہ کے بارے میں بحث نہ کرو. یہ نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں بحث کرو کہ فلاں صحابی اچھا تھا, فلاں برا تھا, فلاں ایسا تھا, فلاں ایسا تھا, یہ بحث نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے بحث نہ کرنا کہ من احبہم فبحبی احبہم, اس لیے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ صحابہ کے ساتھ جس نے محبت کی اس کو چونکہ میرے ساتھ محبت کی اس لیے اس نے صحابہ سے محبت کی. مفتی اب لگا اور جس نے صحابہ سے بہت رکھا اس کو چونکہ میرے ساتھ بہت تھا اس لیے اس نے صحابہ سے بہت رکھا. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس پر قربان کی جاتی ہے. نبی اتنی بڑی بات بتائی ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم,
کہ جس نے صحابہ سے محبت رکھی کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اسے کیونکہ میرے ساتھ محبت رکھی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس لیے اس نے بغض رکھا کہ اس کو کیونکہ میرے ساتھ محبت تھا، اس لیے کہ صحابہ کی علیحدہ تو حیثیت کوئی نہیں، وہ تو میرے صحابی ہیں، وہ تو میرے دوست ہیں، اور ان کے بارے میں تو اللہ فرما چکے ہیں کہ ان اللہ تارانی وقتارانی صحابی، پسند تو اللہ نے میرے لیے ان کو کیا، اگر ان سے بغض رکھو گے تو جس جماعت کو میرے لیے پسند کیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بغض میرے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ تو بغض نہ ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے بغض رکھنا یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی بات۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں یہ واقعہ مطرا قتل کرانا ایک کتاب اس میں بھی موجود ہے، تقدیر الجنان میں بھی، اس میں لکھا کہ ایک آدمی بغداد سے چلا شیعہ، ایک آدمی حج کرنے کے لیے بغداد سے چلا وہ سنی تھا، ایک شیعہ اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حج پر جا رہا۔ اس نے کہا حج پر جانا، حضور کے روضے پر میرا سلام کہنا، اور حضور سے ایک بات ضرور کہنا کہ اے اللہ کے رسول، میں ضرور آتا تمہارے روضے پر اگر ابو بکر عمر تمہارے ساتھ ہوئے تو مل رہا ہو۔ اس نے کہا کہ نبی کے روضے پہ جانا اور پیغمبر سے کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی دنیا کا بغداد کا یہ کہتا تھا کہ میں ضرور تیرے روضے پر آتا، میں ضرور تیرے دروازے پہ آتا، تجھے سلام کرتا اگر تیرے پاس ابو بکر عمر ہوئے تو مل رہا ہو۔ وہ سنی تھا، سارا راستہ سوچتا تھا کہ اس نے کیا بات کہی اور میں کیسے اس کی بات رسول اللہ کے دروازے میں کہوں گا۔ مدینہ منورہ پہنچا، حضور علیہ السلام کے دروازے پر سلام کیا، سلام پڑھ رہا ہے رسول پہ، اور سلام پڑھ کر
سجدہ ریز ہو کر کہ جب زمین کھود لی اور میں دعا کر کے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ 40 آدمی اس گڑے میں کھڑے اور ان کی زبانیں بند ہو گئی اور زمین پھٹ رہی ہے اور 40 آدمی اس میں پھنسے جا رہے ہیں. ایک آدمی کی زبان بھی نہیں بولی اور ایک آدمی کی آواز نہیں آئی. 40 آدمی زمین میں دفن ہو گئے اور اوپر سے زمین ہل گئی. آج جاؤ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کا جو آج بھی مصلی پیغمبر کا مصلی ہے جسے جنت جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں جہاں لوگ ماتھا رکھ کے نفل پڑھتے ہیں اس سے اگلے حصے پہ جسے حضرت عثمان غنی کے دور کا حصہ مسجد نبوی کا کہتے ہیں وہاں سے قریب اٹھاؤ آج بھی وہ کالا نشان موجود ہے جہاں 40 آدمی رات کے وقت ابو بکر عمر کے مستعفی پر دفن کیے گئے. یہ تاریخ اسلام کا موقع واقع ہے میرے بھائیو. ایک شخص کبہ پاس پر مدینہ منورہ کھڑا تھا اور کبہ پاس پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ کوئی شخص ابو بکر کی نشانی دے. ایک آدمی اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر اس نے اس کو لٹا دیا اور لٹا کر اس کی زبان کاٹ دی اور زبان کاٹ کے زبان کو اس طرح پھینک دیا اور کہا جس ابو بکر کی محبت کی بات کرتا ہے جا ابو بکر کو کہہ دے کہ یہ تیری زبان لگا. وہ رو رہا تھا, وہ بزرگ تھا, سفید داڑھی تھی, اس کے ہاتھوں میں اس کی زبان پکڑی ہوئی تھی اور روتا ہوا حضور کے روزے پر آیا, نبی کے روزے پہ سلام پڑھا, دعا مانگی کہ اللہ ابو بکر کے دشمن نے میری زبان کاٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ابو بکر کو کہو یہ زبان لگا دے. تھوڑی دیر کے بعد اون نبی خواب میں دیکھا کہ ابو بکر عمر اور حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہ آپ کی زبان لے کر کھڑا ہے. اس نے کہا کمپنی والے یہ اس نے کہا کہ ابو بکر کو کہو زبان لگا دے. چنانچہ حضور نے ابو بکر سے کہا آگے بڑھو. ابو بکر آگے بڑھے اور زبان اس کی پکڑ کر اس آدمی کی زبان پر لگا دی اور جب وہ کہتے ہیں آپ کھلی تو میری زبان لگی اور وہ کہتے ہیں اگلے سال جب میں وہاں پہنچا مدینہ منورہ کسی جگہ تو میں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی رہتا تھا, میں نے اس سے ملنا. ایک نوجوان لڑکا چھوٹی سی عمر کا میرا بازو پکڑ کے اندر لے گیا اور اندر میں جا کر اسے دکھایا کہ یہ ایک آدمی خنزیر کی شکل میں ہے, شکل خنزیر کی ہے, جسم انسان کا ہے اور بندہ ہوا ہے. اور اس لڑکے نے کہا کہ پچھلے سال اس آدمی نے تیری زبان کاٹی تھی اور اس آدمی کو اس کے بعد اس کی شکل خنزیر کی ہو گئی ہے. میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میرا باپ تھا اور میں اس کا گواہ ہوں. پیسے میں صحابہ کو گالی دی تھی, اس لیے تم گواہ ہو جاؤ, میں تیری انتظار میں ایک ساتھ سے کھڑا ہوں کہ وہ شخص آئے گا, اس سے میں معافی مانگوں گا, میں توبہ کر چکا ہوں. اور میرا دل کہتا ہے کہ سنگھی تو اوپر سے زیادہ سچا نہیں ہے. صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے. میرے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. لوگوں صحابہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے پسند کیا اور میرے لیے صحابہ کو پسند کیا. اور آگے فرمایا بل فجعل منہم وزرا. کچھ صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا, کچھ کو میرے سسر بنا دیا, کچھ کو میرے داماد بنا دیا, کچھ کو میرے صحابی بنا دیا. جس کو گالی دو گے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے, جو گالی دے گا اس پر اللہ رسول اور فرشتوں کی لعنت. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, کتنی روشنی ان کے ایمان میں تھی. بے پسند تو صحابہ کو اللہ نے کیا تھا, اب ان کو کوئی آدمی برا کہے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ برداشت کر سکتے ہو. تو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ احادیث پیغمبر جو ہے بہت زیادہ احترام ان کا ہونا چاہیے. نبی کی حدیث, پیغمبر کا کلام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے. آپ کو پتہ ہے بخاری شریف میں 7,500 حدیثیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,500 حدیثیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کی کتاب تبلیغی نصاب لکھی ہے, یہ وہاں مظاہر الدین سہارنپور میں کتابیں پڑھاتے ہیں. ایک دن آپ کے حضور نے فرمایا زکریا تم اور کتابیں پڑھاتے ہو, میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو شیخ الحدیث نے فرمایا مولانا زکریا صاحب نے کہ حضور میں آپ کی کون سی کتاب. حضور نے فرمایا میری کتاب بخاری شریف, بخاری نہیں پڑھا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں میں تو جاہل ہوں، کمزور ہوں، آپ کا کلام اتنا بڑا ہے اور اتنا روب والا کلام ہے، میں کیسے پڑھا سکتا؟ تو خواب میں حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ آدمی دیکھو، یہ آدمی، اس کا نام امام بخاری ہے، یہ میری کتاب بخاری شریف پڑھاؤ، اگر کوئی بات نہ آئے تو اس سے پوچھ لیا، یہ واقعہ ان کی آدمی بھی میں لکھا ہوں. ایسے امام بخاری کی یہ کتاب بخاری شریف 7,780 اور لکھی کیسے، اور آپ حیران ہوں گے، امام بخاری آنکھوں سے نبینا تھا، 4 سال کی عمر میں نبینا ہو گئے تھے، پیغمبر کی حدیثیں لکھی، امام بخاری نے اپنے پاس سے، اپنے سے حضور تک جتنی سندیں لکھی تھی کہ میں نے یہ حدیث خلا سے سنی، خلا نے خلا سے سنی، خلا نے خلا سے سنی، اور خلا نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی. یہ اس طرح کی روایت کسی بھی بخاری کو اصح کتاب بعد کتاب نہ کہا جاتا کہ قرآن کے بعد بخاری شریف خبر ہے. اس لیے کہ حدیثیں لکھی کیسے، ایک حدیث لکھواتے تھے، پہلے وضو کرتے تھے، پہلے غسل کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے، اور پھر خواب میں حضور کی یاد ہوتی تھی، حضور سے تصدیق کرتے تھے کہ کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا کلام ہے، حضور تصدیق کرتے تھے تو اٹھ کر دوسری لکھتے تھے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں. انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو فن رجال ہے، رجال کا فن ہے کہ انسانوں کی راویوں کی تحقیق کر کے نبی کا کلام جمع کیا. پوری دنیا آزاد آ گئی ہے ایسی تحقیق کو یاد کر دے. اور آپ کو ایک بات سنا کر حیران کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ میں یہ کتنا جذبہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی، حضور کی حدیثیں جمع کرتے تھے. یہ واقعہ حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے مستان المحدثین میں نقل کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جابر حدیثیں جمع کرتے تھے، ایک حدیث وضو کے بارے میں اور استنجے کے بارے میں، وضو کے بارے میں یا استنجے کے بارے میں. ایک حدیث حضرت جابر کو مدینہ میں کسی نے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ پورے کے پورے حضور نے کس طرح بیان کروائے ہیں، یہ یہاں مکے مدینے میں کسی کے پاس نہیں، ایک آدمی شام کے ملک میں رہتا ہے، اس حدیث کے پورے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے ہیں 4 یا 5 الفاظ ہیں، یہ اس آدمی کے علاوہ کسی اور کے پاس. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کا سفر کرتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ سے شام کے ملک کا سفر کا ارادہ کیا. 450 میل دور شام کا ملک شروع ہوتا ہے اور آگے جا کر دمشق کے شہر میں وہ پہنچے جو 200 میل وہاں سے ہے. 200 میل تقریباً 1,000 میل کا فاصلہ کس پر طے کیا؟ گدے پر طے کیا، گدے کی سواری پر. پیغمبر کا ایک صحابی نبی کی حدیث کے چند الفاظ لینے کے لیے مدینہ سے چلتا. راستے میں گزر گئے، جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، لیکن حضور کے چند الفاظ کا عشق تھا، نبی کے چند الفاظ سے اتنی محبت تھی کہ میں وہ مطلب اپنے کانوں سے دوبارہ سنوں جو رسول اللہ کی زبان میں نبوت ہے. ایک صحابی، مجھے اور آپ کو حدیث کی کیا کر، ہم نے احادیث کو درخور اتنا نہیں سمجھا. میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں پہنچے، دمشق میں پہنچے، اس صحابی کا گھر تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ یہ گھر. اس وقت دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک لڑکی نکلی. اس لڑکی نے پوچھا، میں نے کہا آپ کون؟ اس لڑکی نے یہ کہا کہ آپ کون؟ صحابی نے والد سے کہا کہ میں آپ کے والد سے ملنا تھا. اس لڑکی نے جواب میں کہا آپ کون؟ تو حضرت جابر نے فرمایا آنا جابر، میں جابر، میرا نام جابر. لڑکی چلی گئی گھر، اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابا جان، ایک بڑا خوبصورت اور بڑے چمکنے والے چہرے پر ایک آدمی ہے اور وہ گدے پر سوار ہے اور سواری پر بیٹھا ہوا ہے، نیچے بھی نہیں اترا ہے، اور اس نے کہا کہ میں جابر ہوں، اپنے دوبارہ سے مل رہا. تو حضرت جابر تو باہر کھڑے تھے، تو وہ صحابی اندر، انہوں نے اپنی لڑکی سے کہا جاؤ اس شخص سے پوچھو کہ جابر بن المدینہ مدینے والا جابر؟ ہاں اس نے کہا کہ جا کر پوچھ کراؤ کہ یہ مدینے والا جابر؟ تو لڑکی آئی, لڑکی کہتی ہے انت جابر بن المدینہ مدینے والا جابر؟ تو انہوں نے کہا نام والا جابر بن المدینہ, میں مدینے والا جابر. اب دیکھو وہ صحابی مکان کے بالا خانے پر قبر تشریف فرما, انہوں نے کہا, انہوں نے بالا خانے سے باہر منہ نکالا اور منہ نکال کر کہا یا جابر کیف حال, کیا حال ہے؟ آئے تشریف مان بیٹھے میرے پاس, بڑا لمبا سفر کیا ہے, کتنے دنوں سے چلے ہو, کپڑے خراب ہو گئے ہیں, کپڑے پھٹ گئے ہیں, سواری نرال ہے, تم نرال ہو, سر کے بالوں پہ گڈی پڑی ہوئی ہے, بتاؤ کیا کام؟ بیٹھو میں دروازہ کھولتا ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا میں آپ سے آپ کے پاس ٹھہرنے نہیں آیا. انہوں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹھہر, انہوں نے کہا تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہر سکتا, میں صرف ایک حدیث جو آپ کے پاس رسول اللہ کی موجود ہے کہ آپ نے استنجے کا طریقہ کون سا بتایا ہے, اس حدیث میں وہ الفاظ آپ کے پاس سے لینے آیا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے کہا الفاظ میں دے دوں گا لیکن آپ بیٹھو تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں میں بیٹھ نہیں سکتا. اس نے کہا ایک ہے حدیث, ایک ہے حدیث کا مسئلہ, اگر حدیث کا مفہوم لینا ہے تو میں ابھی دے دیتا ہوں اور اگر حدیث کے الفاظ لینے ہیں تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. وہ کہتے میں انتظار کرتا ہوں. وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے غسل کیا, غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کر کہا اب میں نبی کی حدیث آپ کے ساتھ لوں گا.
مختلف جگہوں پر دینی محاذ, متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم
الیکشن کا پروگرام بنایا سپاہی صحابہ کے نام سے نہیں, متحدہ دینی محاذ کے پلیٹفارم سپاہی صحابہ کیوں الیکشن لڑ رہے تھے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے کوئی گراتے اور پیسے لے رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ رہا قومی اسمبلی میں سپاہی صحابہ نے ایک نمائندہ بھیجا تھا مولانا آپ کا, اس نے قومی اسمبلی میں نام سے صحابہ کا بل پیش کیا, صحابہ کی عزت و عصمت کی آواز اٹھائی, کیونکہ ایران کے انقلاب کے بعد پاکستان میں ایسا لٹریچر ایسی کتابیں ایسے کمپلیکس شائع ہوئے جن میں صحابہ کا نام کو کافر اور مرتد پر بات کرنا, ان کے خیالات کا احتجاج کرنا ہمارا حق تھا, ہم نے احتجاج کیا, قومی اسمبلی نے احتجاج کیا, پاکستان کے ہر شہر ہر کوچے ہر بازار میں احتجاج کیا, اور یہ احتجاج کرنا ہمارا بین الاقوامی حق تھا. کہ خمینی جو ایران اسلام کے نام پر ایران میں انقلاب کرنا کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اسلام کا نام کرتا, اس نے اپنی کتاب کشف اسلام اور حکومت الاسلامیہ اور صحیفہ انقلاب اور صحیفہ نور اور تحریر الوسیلہ میں جو خمینی کی کتابیں تھیں ان میں صحابہ کرام کو کافر مرتد منافق رسول اللہ کے مصلے پہ کھڑے ہو نبی کے خلفاء مرتد لکھا, اس کو کوئی حیا نہیں آیا کوئی شرم نہیں آیا, اس نے بڑی گدائی سے بڑی بدماشی سے بڑی ہٹ دھرمی سے بڑی تحدی سے اور بڑے چرت کے ساتھ کو علی العموم کافر کر دیا اور نعرہ کیا لگایا کہ یہ انقلاب اسلام کا انقلاب. اب اگر اس جھوٹے نعرے کے خلاف اگر پاکستان مولانا حق نواز جھنوی آواز نہ اٹھاتے, سپاہی صحابہ آواز نہ بلند کرتی, تو ہمارے ناظرین عناصر جن کو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ دین کا پتہ, وہ خمینی کے انقلاب کو اسلام کے انقلاب کہتے تھے, وہ غیر مسلم ہو جاتے, وہ شیعہ ہو جاتے اور صحابہ کرام کی تکفیر اسلام قرار پاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر مولانا حق نواز جھنوی کو بتا دیا. ایک حضور کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا تزال امت لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرهم من خالفهم حتى یقین اللہ, قیامت کی صبح تک حق کو انصاف پر قائم ایک گروہ قیامت تک ضرور رہے گا, چاہے اس کی تعداد تھوڑی ہوگی ساری دنیا نے نکل گئی اس گروہ کو بٹانا چاہتے ہی ہوگی لیکن وہ گروہ بٹ نہیں سکے. یہ نبی کی حدیث ہے لا یزرهم لا یزرهم من خالفهم حتى یقین اللہ, حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور حق والے گروہ کو کوئی خبر نہیں رہے. اگر مولانا حق نواز چھوئی اس فتنے کے خلاف آواز نہ اٹھاتے تو اس حدیث کی روشنی میں کوئی اور آدمی ضرور آواز اٹھاتا, کیونکہ ایسا نہیں ہونا تھا کہ چاروں طرف باطل ہی باطل ہوتا اور حق نہ ہوتا, حق اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا مقدر میں کرا تھا. مولانا حق نواز نے آواز اٹھائی, کیا کہا؟ یہ کہا کہ خمینی نے ایران کا انقلاب کرتا کیا, یہ اسلام کا انقلاب نہیں, یہ کفر کا انقلاب نہیں, یہ شیعہ کا انقلاب ہے. جس انقلاب کے بعد ریڈیو ٹیلی ویژن پر یہ کہا جائے کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا, عمر فاروق کافر تھا, عثمان غنی بدعنوان انسان تھا, وہ انقلاب اسلام کا ہو سکتا؟ اس انقلاب کے بعد پوری امت مسلمہ کا فرض تھا کہ اس کفر کے خلاف آواز اٹھاتی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مولانا منظور احمد نعمانی نے آواز اٹھائی, جنہوں نے کتاب لکھی ایرانی انقلاب اور شیعت, اور شیعت کو بے نقاب کیا. مصر سے ڈاکٹر فتحی نے کتاب لکھی, لبنان سے جاغا دور المجوس کتاب چھپی, پاکستان میں مولانا حق نواز جھنوی کی آواز اٹھائی اور سپاہی صحابہ قائم کر کے اس کفر کو روکا. میرے بھائیو, سپاہی صحابہ کا موقف کسی کی ذات سے دشمنی نہیں, کسی کی ذات کی مخالفت نہیں ہے, ہم ایک اصول پر قائم ہیں, ایک موقف پر قائم ہیں. اگر ہم نے گزشتہ دنوں نواز شریف یا صدر اسحاق کی مخالفت کی ہے تو اپنے موقف کی بنیاد پر, اور اگر کسی موقع پر حکومت کی کسی کمیٹی نے ہماری جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے تو اپنے موقف کی بنیاد پر. اب بھی جو الیکشن آ رہا ہے, اس الیکشن میں ہم اپنے موقف کی بنیاد پر حمایت یا مخالفت کریں گے. جنگی شہید مشن کی تکمیل، ہمارا موقف نظام خلافت راستہ کا احیاء، ہمارا موقف پاکستان میں کو سنی سٹیٹ قرار دلوانا ہے، ہمارا موقف خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کرانا ہے، ہمارا موقف کہ اس ملک میں کوئی کتاب کے منبر کے صحابہ کے خلاف قائم نہ ہو اور جو کتاب لکھے اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوانا ہے، ہمارا وہ موقف صحیح ہے. متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم پر سیاست کرنے کا پروگرام کیا، سپاہی صاحبہ اپنے نام سے کہیں الیکشن نہیں لڑے، ہم نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم پر الیکشن کا پروگرام بنایا اور ہم پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. جو رات گزری ہے اس رات کو اسلام آباد میں ہمارے مذاکرات اسلام فرنٹ کے سربراہ قاضی حسین احمد سے تھے، مولانا زیاد قاسمی اور مولانا آرم تار وہاں موجود تھے، میں کسی مجبوری سے وہاں نہیں شامل ہو سکا. اور اسی طرح دو چار دنوں میں اسلامی جمہوری محاذ کے علماء سے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے. ہم پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو متحد کر کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے، دکھ ہے کہ نواز شریف صاحب نے شروع میں ہی اعلان کر دیا کہ ہم کسی مذہبی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے، کسی مذہبی گروہ کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. یعنی وہ خود ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، چند بڑے بڑے جلسے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکیلے الیکشن جیت جائیں گے. چلیے ہم نے کہا ان کو تجربہ کرنے دیں کہ اکیلا الیکشن لڑنے کا، اگر الیکشن یہ جیت گئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ جیتے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم نے تو ہر دور میں حق کو صداقت کی آواز انشاءاللہ بلند کر لی ہے. بے نظیر کے باپ کو بھی ہم نے دیکھا، اگر بے نظیر آتی ہے تو اسے بھی دیکھ لیں گے، نواز شریف پہلے بھی تھا، اب بھی اگر آگے تو دیکھیں گے. سپاہی صاحبہ اپنے موقف پر پہلے بھی قائم تھی، آج بھی قائم، ہمیں قائم رہنا چاہیے، ہم اپنے موقف پر قائم، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ کے پلیٹ فارم سے سپاہی صحابہ پورے ملک میں حق و صداقت کی آواز بلند کر رہی ہے. مولانا آدم تار صاحب انشاءاللہ جنگ میں ہمارے امیدوار ہوں گے. اسی طرح ہم نے احمد کو شرکیا میں مولانا عبداللہ خان کو نامزد کیا ہے، اور اسی طرح بہاول نگر سے ڈاکٹر نور محمد غفاری جو پی ایچ ڈی ہے ان کو سپاہی صاحب نے نامزد کیا ہے. اسی طرح حافظ آباد گجرانوالہ سے اور راول پنڈی سے اور اسی طرح میاں چلو سے وائی صاحب کے مقابلے کے لیے مولانا رتن راج صاحب کو نامزد کیا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جن کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہے، بڑا گمان ہے، ان کا تجربہ اور مطالعہ 6 اکتوبر کو ہو جائے. ہونا چاہیے، یہ چاہیے ہونا چاہیے. آج میرے پاس میاں چلو سے وہ لوگ آئے جو ہر الیکشن میں وائی صاحب کو جتاتے تھے، کامیاب کراتے تھے. وہ تقریباً 30-40 آدمی ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار جگیردار. وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے نہ دین کے لیے کچھ کیا نہ دنیا کے لیے کچھ کیا. ہم نے کہا انشاءاللہ ان کو شکست دینا ہمارا فرض. ٹھیک ہے، جو شخص دین اور دنیا کے لیے کوئی کام نہ کرے اسے جیتنا چاہیے، بولو تو صحیح. تھی دیکھو چپ کر گئے تو تھی سارے امیدوار ہو، تھی امیدوار ہو سارے چپ کر گئے ہو، اپنا کی جانا جی ہار گیا تو بھی ٹھیک ہے، جیت گیا تو بھی ٹھیک ہے، تو گل ٹھیک ہے. جو بڑا سپ کرنا کاٹ رہا الیکشن آ رہا ہے، ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ غازی صاحب اور جو پچھلے ہمارے امیدوار ہیں سارا شہر ان کے خلاف متحد ہو گیا یہ بھی ہو رہا ہے، اس کا ہمیں افسوس ہے. اگر غازی صاحب کوئی اچھے کام کرتے تو آج میں بھی لوگوں سے غازی صاحب کے لیے منت کر لیتا کہ یار چلو ایک بڑی ہوگا بتا دے لو. ٹھیک ہے، میں کسی کو کہنا کہتے جی شادی نہ بہت تو گانا ہوں دوستوں، سانوں بھی کسی جوگا نہیں کرنا، چلو سانو بھی مطمئن کرنا یا سانو کسی جوگا کرنا. اور معلوم ہوا کہ یہاں سب کو
اور ابھی حتمی فیصلہ ہمارا نہیں ہوا، جو تمام ہمارا